وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے حقیقی آزادی ملنے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے 5,000 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ روس نے خارکیف میں 300 غیر یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اور قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2022 میں کوسٹا ریکا نے جاپان کو 1-0 سے ہرا دیا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے حقیقی آزادی ملنے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعہ کو راولپنڈی میں اپنی ریلی کے تعلق سے ایک پیغام جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور بقول ان کے پاکستان کی حقیقی آزادی تک تحریک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں پی ٹی آئی کے راولپنڈی آزادی مارچ میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور اس مارچ کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے راولپنڈی میں ریلی سے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ نظام کا حصہ نہیں رہیں گے اور تمام اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسمبلیوں سے نکلنے کی تاریخ کا فیصلہ وہ اپنی پارٹی کے سینئر اراکین اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی اسلام آباد جانے کا پروگرام منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اسلام آباد جانے سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ مارچ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ عمران خان راولپنڈی میں ریلی سے خطاب کرنے کے بعد لاہور واپس چلے گئے اور پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ زمان پارک سے حکومت کے خلاف تحریک جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کی مہم کو جہاد قرار دیتے ہوئے اس کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے موجودہ اتحادی حکومت کو ملک کی نجات دہندہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو بقول ان کے ملک کی معیشت تباہ اور دفاعی افواج کمزور ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اعظم سواتی کو اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹس پر ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے نے اعظم سواتی کو چیک شہزاد کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا ہے۔ اعظم سواتی کو دفعہ 109, 500, 501 اور 505 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی اعلی قیادت کو گالی دینے اور حساس ادارے کے افسر کو نام لے کر دھمکانے پر اعظم سواتی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے اسی قسم کے مقدمے میں گرفتاری اور ضمانت پر رہائی کے بعد سے اعظم سواتی مسلسل حساس ادارے اور اس کے افسروں کے نام لے لے کر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں۔ تہران پولیس کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں ہونے والے حالیہ بلبوں میں دشمن چینلوں سے وابستہ سرگرم عمل اصل اعلی کار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق تہران پولیس کے سربراہ کرنل جلیل موقفائی نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ بلبوں اور ہنگاموں کے بعد بلبوں کے لیے اکسانے والے بیرونی دشمن چینلوں سے وابستہ عناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بلبوں کے بعد ذمہ دار عناصر کی شناخت کر کے ان کا تعاقب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی اور آخرکار لوگوں کو تشدد اور تخریب کاری پر ورغلانے والے بلوا عناصر کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شر پسند عناصر فریب خوردہ لوگوں کو اکسانے کے علاوہ ہتھیار بھی فراہم کرتے تھے۔ تہران پولیس کے سربراہ نے کہا کہ بلوائیوں کا اغیار سے وابستہ سرغنہ مختلف جرائم کے ارتکاب میں ملوث رہا ہے، جس نے گرفتاری کے وقت سیکورٹی اہلکاروں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں نے اسے دبوچ کر گرفتار کر لیا۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے سابق صدر حامد کرزئی کے بیرون ملک جانے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے قریبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ طالبان انتظامیہ نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار حامد کرزئی کو افغانستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حامد کرزئی اپنے ذاتی سفر پر جرمنی جانے والے ہیں، تاہم ابھی اس سفر کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی 15 اگست 2021 کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان سے باہر نہیں گئے اور کابل میں ہی رکے رہے۔ حامد کرزئی کے بقول طالبان انتظامیہ نے ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے 5,000 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ المسیرہ نیٹ نے یمن کی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ مخصوص دواؤں اور ضروری محلول کی قلت کے سبب ڈائلیسس کا عمل رک جانے کی صورت میں 5,000 سے زیادہ مریضوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ یمن کی وزارت صحت نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں گردے کے مریضوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے ضروری دواؤں اور محلول کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی۔ یمن کی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گردے کے مریضوں کے سالانہ 5,00,000 ڈائلیسس انجام پاتے ہیں، جس کے لیے لازمی دواؤں اور محلول کی ضرورت ہے، جبکہ گردے کے مراکز میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور عملے کی تنخواہیں بند ہو جانے کی وجہ سے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک کے ایک اعلی عہدیدار حزام الاسد نے ایران پریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن ہماری قوم پر جنگ مسلط کر کے اس ملک کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن جنگ کے پہلے دن سے ہی یمن کے تیل کے ذخائر کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ انہوں نے یمن سے تمام غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن مذاکرات کی میز پر آئے، اپنی فوجیں باہر نکالے اور قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کا سلسلہ بند کرے۔ پریس ذرائع نے اسرائیل کے مرکزی ریلوے نظام کی سائٹ اور متعدد ویب سائٹوں کو ہیک کیے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت پر ایک اور سائبر حملہ ہوا ہے اور اس بار فلسطین پر قابض اس حکومت کے مرکزی ریلوے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق اس بار اس سائبر حملے میں ریلوے کے مرکزی نظام کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ویب سائٹوں کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ سائبر حملے سستے مگر ایک طاقتور جنگی حربے میں تبدیل ہو چکے ہیں اور گزشتہ چند برسوں کے دوران اسی حربے کو ہیکرز نے صہیونی حکومت کے خلاف خوب استعمال کیا ہے، جس سے اس غاصب حکومت کی سیکورٹی طاقت کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ صہیونی ذرائع نے گزشتہ روز اعتراف کیا کہ انہیں ریلوے کے مرکزی سسٹم میں کچھ غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تمام ٹرینوں کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ کے دوسرے شعبوں کی طرح لندن کی فائر سروس بھی نسلی اور جنسی امتیاز سے پاک نہیں ہے۔ ایک برطانوی ٹی وی چینل کے مطابق محکمہ فائر بریگیڈ کے ایک نوجوان ملازم کی خودکشی کے بعد انجام پانے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ادارے میں نسلی تعصب اور خواتین کے ساتھ صنفی امتیاز معمول بن گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ فائر بریگیڈ میں تقریباً ہر سطح پر اس طرح کی بدسلوکی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ روس نے خارکیف میں 300 غیر یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اعلان کیا ہے کہ خارکیف میں 300 غیر یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 200 سے زیادہ پولش فوجی اہلکار شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جھڑپوں میں 180 سے زیادہ یوکرینی فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر کوبیانسک کے علاقے میں روسی فوج نے یوکرینی فوج کا حملہ ناکام بنا دیا ہے، جبکہ اس علاقے میں 30 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2022 میں اتوار کو پہلا میچ گروپ ای میں جاپان اور کوسٹا ریکا کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ کوسٹا ریکا نے 1-0 سے جیت لیا۔ گروپ ای میں جاپان نے اپنے پہلے میچ میں جرمنی کو 2-1 سے شکست دی تھی، جبکہ کوسٹا ریکا کو اسپین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن آج سب سے اہم میچ گروپ ای میں ایران کے وقت کے مطابق رات کے 10:30 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق 12 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کے 12:30 بجے دو سابق چیمپئنوں جرمنی اور اسپین کے درمیان ہوگا۔ اپنے پہلے گروپ میچ میں جاپان نے شکست کے بعد ورلڈ کپ میں جرمنی کے لیے اس میچ میں جیت بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قطر میں ہونے والے عالمی فٹ بال کپ کے موقع پر صہیونی میڈیا کو عرب عوام کے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ جب غاصب صہیونی حکومت عرب ملکوں سے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں اور بہت سے عرب ملکوں میں اپنے سفارتی تعلقات کے حوالے سے اسے کچھ پیش رفتیں بھی حاصل ہوئی ہیں، لیکن عالمی ورلڈ کپ کہ جس پر پوری دنیا کے میڈیا کی نگاہیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اس درمیان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میڈیا، صہیونی میڈیا کو اس پورے مثلاً ایونٹ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پر کوئی بھی عرب باشندہ صہیونی میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہاں پر فلسطین کے حق میں نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، وسوخ کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، اور اسے میڈیا ذرائع جو ہے وہ کور بھی کر رہے ہیں، اور یہ خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں عام ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عالمی ایونٹ کے جو تقریباً تمام ملکوں کے اندر خاص پذیرائی کا حامل ہے، لیکن اسی درمیان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ تو ورلڈ کپ ہے، لیکن ہم دنیا کے گوش و کنار میں بھی اس بات کا اکثر بیشتر مشاہدہ کر چکے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے حکام اگر کسی پبلک مقامات پر، اگر حتیٰ کہ یورپی ممالک میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ مثلاً عوام جو ہے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں اور ان کو ایک قاتل حکومت کے عنوان سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ گفتگو کے لیے حسب معمول موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ تمہیدی طور پر ہم نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس پوری صورتحال پر کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے منظرکشی کی ہے، اور اس وقت ورلڈ کپ کے اندر عوامی رجحان ہے یا وہاں پہ بالخصوص عرب جو ویورز ہیں وہ وہاں پہ جو فٹ بال میچ کے تماشائی ہیں ان کا جو رویہ ہے اور جو انداز ہے وہ بالکل صحیح آپ نے اس کی عکاسی کی ہے۔ اور ویسے بھی اس طرح کے جو ورلڈ لیول کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس میں صرف کھیل کے نہیں بلکہ مختلف باقی فیلڈز میں بھی جو عالمی سطح پہ جب لوگ دنیا بھر کے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے، اور ان سماجی رابطوں میں بہت سارا جسے آپ کہتے ہیں موضوعات پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، گراؤنڈز میں ملتے ہیں، کہیں اور پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے انسان جب بیٹھتا ہے تو ڈسکشن کرتا ہے، اور ڈسکشن کے نتیجے میں افکار و نظریات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو فٹ بال کو ایک اس موجودہ ورلڈ کپ کو جو قطر میں ہو رہا ہے اس کو اس نہج سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں یا جس علاقے میں ہو رہا ہے اس ملک کے بارے میں بھی لوگ سنیں گے، اس خطے کے بارے میں بھی جو یورپ سے، جنہیں ابھی اس سے پہلے نہ انہوں نے عرب دنیا کو دیکھا تھا نہ انہیں عرب دنیا کے مسائل کا اندازہ تھا۔ تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، اور حتیٰ غاصب صہیونی حکومت کا جو میڈیا بھی ہے وہ بھی مجبور ہے کہ ان حقائق کو منتقل کرے، چونکہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی فرد سے اسرائیلی ٹی وی جب انٹرویو کرتا ہے اور اس نے مثلا فرض کرے منفی جواب دیا، ایک آدھ واقعہ ہو تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اب غاصب صہیونی حکومت کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ عرب کسی سے بھی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اول تو کوئی ان کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بڑے یعنی وہ خود اسرائیلی میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کس کا ٹی وی، اسرائیل کیا ہے، یعنی حتیٰ وہ اسرائیل کے وجود کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ایک ریاست کے طور پہ، اس کو ایک ایسی جسے کیا کہتے ہیں کہ مملکت، کہ جس کا کوئی اپنا ٹی وی چینل ہے، جس کا کوئی اپنا میڈیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی توہین ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ملک کو، جس کی ریاست کو، جس کا چاہے وہ جبر کے ساتھ، چاہے وہ غصب بنیاد پہ، کسی بنیاد پہ ایک وجود ہے، اور ایک لے مین اٹھ کے کہے کہ کیا ہے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یعنی اس کی حیثیت اور اس کی شناخت کا جو انکار ہوتا ہے یہ بہت جسے کہتے ہیں تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی اہل ہی نہیں سمجھتے، یعنی آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ سے ہم بات کریں، چونکہ آپ کے ہم وجود کوئی آپ کی آئیڈینٹی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔
ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عرب عوام یا غیر عرب عوام جو وہاں جمع ہیں ایک اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ، اور لوگوں کے اندر آگہی جو ہے وہ فلسطینی کاس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔
نہیں دیکھیں، جب سے میڈیا میں کچھ سوشل میڈیا کی آزادی کا یہ نتیجہ ہوا ہے نا، پہلے تو صہیونی میڈیا نے پورا جو ہے اپنے الیکٹرانک پرنٹ اور اس میڈیا پہ کنٹرول تھا، بہت سخت کنٹرول تھا۔ سوشل میڈیا پہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پیغام اس کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، مین ٹو مین چلا جاتا ہے۔ یعنی اب مغربی دنیا کے اندر بھی اور عرب دنیا کا جو ماڈرن اور اصلاح پسند اور اس طرح کا جو طبقہ ہے کہ جو پہلے فلسطین کے ایشو کو ایک علاقائی ٹائپ ایشو سمجھتا تھا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب اس کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو بڑا ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اور اس میں عرب دنیا کو اتنے عرصے سے الجھایا گیا ہے، اور اس کے مخالف میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور اس کے حمایت میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں باعث بنتی ہیں، سوال اٹھتے ہیں، اور سوال جب اٹھتے ہیں تو جب ان سوالات کی روشنی میں ایسے مناظر دیکھے جائیں، اور وہ بھی ایک فٹ بال جیسے ایک انٹرٹینمنٹ کے جو فیلڈ ہے اس کے اندر، یعنی وہ جو بندہ فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے آیا وہ بظاہر سیاسی نہیں ہے، وہ کسی حکومت کا نمائندہ نہیں ہے، وہ کسی جہادی تنظیم کا رکن نہیں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا ہے، یعنی اس کا ایک لے مین ہے، عام آدمی ہے. جب کسی ملک یا کسی علاقے کا عام آدمی، ایک کھلاڑی، ایک لے مین، وہ بھی جب فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، وہ غاصب ہے، اصل فلسطین ہے، اس پہ قبضہ کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیغام جا رہا ہے اس وقت، اور بالخصوص ان حکمرانوں کے لیے کہ جو اپنے ملکوں میں، یعنی عرب حکمران یا حتیٰ غیر عرب بھی، کہ جو اپنے ملکوں میں اجازت نہیں دیتے فلسطین کی حمایت کے لیے کوئی آواز بلند کرے، لیکن اس وقت عالمی سطح پہ وہ آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے. اور اس سے ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ وہ عرب ریاستیں کہ جنہوں نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کر دیے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے بحال کیے، آپ کی عوام ابھی تک اسرائیل اور غاصب صہیونی حکومت سے اتنی نفرت کرتی ہے جو پہلے ماضی میں اس کی.
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. فلسطین خاص طور پر قبلہ اول مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے اور یہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.